السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب نمبر 38، باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. باب نمبر 38، حدیث نمبر 106. باب اسمی من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب اس بیان میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کا گناہ کس درجے کا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو شاگرد کو چاہیے کہ وہ استاد سے دوبارہ پوچھ لے. یہاں پر باب یہ باندھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کا گناہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے اس کو ایز اٹ از پہنچائے، اس میں اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہ کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 400 یا 500، تو یہ بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. دیکھیے 19-20 کا فرق الگ بات ہے، لیکن 400 اور 500 100 کا فرق ہو رہا ہے. تو کوئی بھی بات ہم سنیں تو جیسی بات ہم تک آئے ہم اس کو آگے نہ پہنچائے. کوئی بھی حدیث اگر آتی ہے تو حدیث کو ہم یہ کہہ کر حدیث نہ بیان کر دیں کہ اچھا بس ہم نے فلاں سے سنی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ اللہ کے پیغمبر تھے. لہٰذا آپ کی طرف سے کوئی جھوٹ بات کہتا ہے تو دراصل یہ گناہ کبیرہ ہوا، بڑا گناہ ہوا. اسی لیے ہر سنی سنائی بات کو یا ہر بات کو حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم تبلیغ کے شوق میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھو، کہ تمہیں تبلیغ کی اتنی زیادہ فکر لاحق ہو جائے کہ تم اس وجہ سے جو دل میں آیا بیان کرتے جاؤ، یا لوگوں کو نیک کام کی ترغیب کے لیے اس کام کی فضیلت بتا دو اور فضیلت میں اپنی طرف سے جھوٹی باتیں شامل کر دو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور وہ نیک کام کرنے لگیں. تو محبت میں بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا ان نیک کاموں کی ترغیب کے لیے تاکہ لوگ نیک کام کریں، اس میں بھی ایسے غلط کام کرنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی. اور یہ حدیث، یہ اس سے ملتا جلتا مضمون ہمیں کئی زیادہ روایت سے ملتا ہے، یعنی بہت کثرت سے یہ والا مضمون بیان کیا گیا ہے، الگ الگ مختلف راویوں نے یہ مضمون بیان کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم. حدثنا علی بن الجاد قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربعی بن حراش یقول سمعت علی یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذب علی فانه من کذب علی فلیلج النار. ہم سے علی بن جاد نے بیان کیا، انہیں شعبہ نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہوں نے ربعی بن حراش سے سنا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کو چاہیے وہ دوزخ میں داخل ہونے کے لیے تیار رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا عام انسانوں پر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب یہ جھوٹی حدیثیں پھیلیں اور محدثین کرام نے الحمدللہ، جب عباس رضی اللہ عنہ تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، ابن شہاب زہری جو کہ بہت بڑے تابعین میں سے ہے، پھر امام مالک اور بھی ایسے جو بڑے بڑے اس زمانے کے جو محدثین تھے، ان کے زمانے میں ہی جھوٹی حدیثیں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں. تو لہٰذا ان لوگوں نے اسی وقت سے پھر جرح اور تعدیل یہ علم نکالا، اور وہ لوگ حدیثیں جب تک کہ لیتے نہیں تھے نہ سنتے نہیں تھے جب تک کہ وہ اس کی روایت نہ دیکھ لیتے تھے یا اس شخص کے بارے میں جان نہ لیتے تھے کہ یہ شخص کیسا ہے، کہیں جھوٹا تو نہیں ہے، کہیں اپنے مطلب کی بات تو نہیں کہہ رہا ہے. اور کیوں یہ جھوٹی حدیثوں کو پھیلانے کی نوبت آئی؟ کیونکہ اس وقت بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت سارے سیاسی اور مذہبی فرقے پیدا ہوئے، لوگ چاہنے لگے کہ ان کی بھی اہمیت ہو، ان کی بھی بات مانی جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام انسان کی بات تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے مطلب کی بات منوانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا شروع کر دیا، اور اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنے مذہبی فرقوں کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس بنا پر یہ جھوٹی حدیثیں پھیلتی چلی گئیں۔ یہ دراصل اسباب میں سے ایک سبب تھا حدیثوں کے پھیلنے کا۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم پوری حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا اسباب تھے جس کی بنا پر یہ جھوٹی احادیث پھیلی۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن جامی بن شداد عن عامر بن عبداللہ بن الزبیر عن ابیہ قال قلت للزبیری انی لا اسمعک تحدث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان، قال اما انی لم افارقہ ولکن سمعتہ یقول من کذب علی فلیتبوا مقعدہ من النار۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے جامع بن شداد نے، وہ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے، اور وہ اپنے والد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد یعنی زبیر سے عرض کیا کہ میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں سنی، میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہاں پر یہ عبداللہ بن زبیر اپنے والد کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس بنا پر، اس ڈر کی بنا پر کہ ان کی طرف سے کوئی بات شامل نہ ہو جائے ایکسٹرا اس حدیث میں، اس بنا پر زبیر رضی اللہ عنہ زیادہ حدیث نہیں بیان کرتے تھے۔ تو وہ اس لیے حدیث نہیں بیان کرتے تھے کہ کہیں کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے، کہیں وہ کوئی غلط جملہ نہ بول دے اور پھر وہ آپ پر جھوٹ باندھنے کے برابر نہ ہو جائے، اس قدر وہ احتیاط کرتے تھے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز قال قال انس رضي الله عنه انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوا مقعده من النار۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے عبد العزیز کے واسطے سے نقل کیا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ بھی حدیث کیا بات بتا رہی ہے کہ یہاں انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت ساری حدیثیں بیان کرنے سے کیا بات روکتی ہے، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حالانکہ ویسے انس رضی اللہ عنہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت ساری احادیث کو روایت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آگے کی حدیث میں بھی ہے، حدیث نمبر 109، حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن ابی عبید ان سلمہ هو ابن الاقوى قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار۔ ہم سے مکی ابن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے یزید ابن ابی عبید نے، سلمہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بھی دراصل ثلثی البخاری کہا جاتا ہے، جس کو ثلاثیات بخاری، یعنی تین واسطوں سے یہاں پر ہم کو یہ حدیث مل رہی ہے۔ آگے حدیث 110، حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو اوان عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی ومن رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے ابی حسین کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب یہاں ساری احادیث تو ہم نے پڑھ لی، سمجھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے، اور اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بہت سارے نیک افراد، صالح لوگ، مدرسین، مقررین اور بہت سارے علماء بھی. وہ فضیلت کے لیے یا پھر ترغیب کے لیے یا فضیلت میں کہ لوگ اس کو سن کر عمل کرنا شروع کر دیں، اور محبت میں وہ ایسی بہت ساری احادیث بیان کر دیتے ہیں جس کا کہ کوئی جواز موجود ہی نہیں، یا جس کی کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی اتھینٹسٹی موجود نہیں ہے. صرف لوگوں نے اس کو زبردستی گھڑ کے آگے پہنچا دیا تاکہ لوگ اس کی محبت میں یا لوگ اس کے اجر کی لالچ میں وہ کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ بات انتہائی غلط ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، خصوصاً جو مبلغین ہیں، داعی دین ہیں، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کوئی پلیٹ فارم نصیب کیا ہے، الحمدللہ پلیٹ فارم عطا کیا ہے، چاہے وہ مسجد کے امام ہوں، خطیب ہوں، کسی ادارے کے داعی دین ہوں، ٹیچرز ہوں، استاد ہوں، اسلامک یونیورسٹیز کے یا اسلامی ادارے ہیں ان کے جو لیکچررز ہیں یا پھر ان کے داعی دین ہیں، ان سب پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کوئی اسٹیج ملنا کوئی بات بیان کرنے کے لیے، یہ ایک آنر تو ہے، خوش قسمتی کی بات تو ہے، لیکن ساتھ میں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کھڑے رہ کر آپ کو جو بات کرنی ہے، ایک تو آپ کو ڈیوائڈ کرنے والی بات نہیں کرنی ہے، یا آپ کو لوگوں کو دین سے متنفر اور دین سے دور کرنے والی بات نہیں کرنی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہاں کھڑے ہو کر، وہاں بیٹھ کر آپ کو کوئی ایسی غلط بیانی سے کام نہیں لینا ہے. آپ ایسی کوئی احادیث نہیں بیان کریں گے کہ جس کی بنا پر قیامت کے دن جنت میں جانے کے بجائے اللہ نہ کرے دوزخ میں ٹھکانہ بن جائے. تو جو بھی اللہ کے رسول کی طرف آپ کی جانب جھوٹ گھڑتا ہے، جھوٹی حدیثیں پھیلاتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، دراصل وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے. کیونکہ ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے جھوٹوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی. سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم، کہ آخری زمانے میں میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی احادیث بیان کریں گے جنہیں نہ تو تم نے سنا اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنا. ایسی صورت میں ان حدیثوں سے بھی بچو اور ان احادیث کی روایت کرنے والوں سے بھی بچو. دیکھیں ذرا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 15. اسی طرح سے ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من حدث انی بحدیثی یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بھی، جو شخص مجھ سے حدیث روایت کرے، یا جو شخص مجھ سے حدیث روایت کرتا ہے اور یہ خیال بھی کرتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، تو ایسا شخص جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. استغفر اللہ. یہ بات اس کو معلوم ہو گئی کہ اچھا یہ فلاں حدیث جھوٹی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حدیث بیان کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے، آپ دیکھیں. اور وہ کیا اسباب، وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ حدیثیں گھڑی گئیں، اس کے بارے میں علماء کرام نے، اسکالرز نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور چند وجوہات جو انہوں نے بتائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. ویسے تو اور بھی وجوہات ہیں، لیکن آپ کے سامنے اہم اہم اسباب رکھے جا رہے ہیں کہ سیاسی فرقے روافض کا مذہبی فرقے میں بدل جانا. یہ جو روافض تھے، غالی شیعہ جن کو کہتے ہیں، جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے جنگ کے لیے گئے تھے، جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں. جنگ صفین میں جب علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلح ہو گئی، تو یہ فرقہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے صلح نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ہمیں جنگ کرنا چاہیے تھا ان سے باقاعدہ. نعوذ باللہ، انہیں بہت غلط باتیں کہہ رہے تھے. تو یہ خود ہی علی رضی اللہ عنہ کے سپاہیوں میں سے، جو آپ کی آرمی تھی اس میں سے الگ ہو گئے. تو یہ روافض کہلائے، اور بعد میں یہی فرقہ پھر یہ غالی شیعہ کے نام سے مشہور ہوا، اور انہوں نے پھر بہت زیادہ جھوٹی حدیثیں گھڑی اپنے فرقے کے فیور میں. سیکنڈ ہے، عام شیعوں کا فضائل و مناقب کی حدیثیں گھڑنا. جو عام لوگ تھے شیعہ، ان کا علی رضی اللہ عنہ یا آپ وسلم کے گھر والے جو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں یا حسن حسین ہیں، ان سب کے حق میں حدیثوں کا گھڑنا. شیعوں کے سب و شتم کے مقابلے میں اہل سنت کی طرف سے احادیث کا وضع کیا جانا. جب شیعہ لوگوں نے یہ سب کام کیا، تو پھر جو دوسرے مسلمان تھے، نارمل صحیح مسلمان تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے مقابلے میں پھر جھوٹی حدیثیں گھڑنا شروع کر دی. کہ اچھا تم یہ کہتے ہو فلاں کے مناقب فلاں اتنے اعلیٰ درجے کے، تو یہ بھی اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. تو انہوں نے بھی پھر جھوٹی حدیثیں شروع کر دیں. شان نبوت میں غلو کرنے کی بنا پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ کو انسان نہ سمجھنا، آپ کو بشر نہ سمجھنا، آپ کی شان کو اتنا اونچا بڑھا دینا کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچا دینا، اس میں بھی حدیثیں گھڑی گئیں. فقہی اور مسلکی اختلاف کا تہذب اور گروہ بندی، یعنی جب یہ چاروں امام تھے سمجھے، ان کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والوں نے آپس میں فرقہ بندی شروع کر دی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے اور اپنے آپ کو اچھا کہتے، اس بنا پر پھر حدیثیں گھڑی گئیں۔ بادشاہوں اور امیروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حدیثیں گھڑنا، یعنی اس وقت پھر چاپلوسی بہت عام ہو گئی تھی، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ منہ چڑھا ہونا، تو ایسے لوگ بہت پیدا ہو گئے تھے کہ جو بادشاہوں کی خوشی حاصل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے سنا دی۔ جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خلیفہ کے سامنے خربوزہ لایا گیا، تو ایک شخص اٹھا دربار میں سے، حالانکہ وہ عالم دین ہی تھا، لیکن وہی علماء سو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو اٹھ کر اس نے کہنے لگا کہ خربوزہ کیا ہی اچھی غذا ہے۔ آپ سے سن میں فرمایا کہ خربوزہ پیٹ صاف کرتا ہے اور دل کو فرحت بخشتا ہے، اس طرح کی کوئی بات اس نے کہی تھی جو کہ جھوٹی بات ہے، اللہ کے رسول نے ایسی کوئی حدیث نہیں بیان فرمائی۔ تو بہرحال بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے پھر ترغیب اور ترہیب، یعنی نیکیوں پر رغبت دلانا اور گناہ کے کاموں سے باز رکھنے کے لیے حدیثیں گھڑی گئیں۔ جیسے نماز کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، اور آیت الکرسی کے تعلق سے بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا حدیثیں بہت زیادہ آتی رہتی ہیں، تو یہ سب گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ کم علم زاہد اور جاہل صوفی حضرات نے بھی یہ کام انجام دیا، یعنی جو جب صوفیزم بہت پھیلا تو کچھ تو جو اس میں صوفی تھے وہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہو کر رہ گئے تھے، لیکن دوسرے لوگوں نے جیسے کہ دھمال ڈالنا، قوالیاں، درگاہوں پر قبر پرستی، یہ سب صوفیوں کی ایجاد ہے، تو اس کے حق میں انہوں نے حدیثیں گھڑی۔ شہرت اور مقبولیت کے حصول کے لیے بھی حدیثیں گھڑی گئیں، یعنی جب محدثین کو دیکھا کہ ان کی اتنی عزت ہو رہی ہے، تو جو عام لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ایسی شہرت کمائیں، عزت کمائیں، تو انہوں نے خود سے حدیثیں گھڑ دیں۔ عجوبہ پسندی، گرمی محفل اور سنسنی خیزی پیدا کرنے کے لیے بھی حدیثیں گھڑی گئیں۔ جیسے ایک وہ اللہ تعالیٰ کا ایک مرغہ ہے جس کی ایک ٹانگ زمین میں اور ایک ٹانگ آسمان میں، اس طرح کی کچھ حدیث ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ قرآن کی تلاوت کی طرف مائل کرنے کے لیے نیک نیتی سے حدیثیں وضع کی گئی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ نیت نیک تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ کلام رسول اور کلام شیخ میں تمیز سے راوی کی بے احتیاطی، یعنی جب ایک محدث حدیث پڑھ کر سنا رہا تھا تو محدث بعض اوقات حدیث کو ایکسپلین بھی کر دیتے تھے، جو اسکالرز ہوتے تھے، جو حدیث کے عالم ہوتے تھے، جو ٹیچرز ہوتے تھے، تو وہ حدیث بیان کرتے کرتے حدیث کو ایکسپلین کرتے تھے، تو کیا ہوا کہ جو سننے والے تھے وہ اتنے اچھے اسٹوڈینٹس نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اچھا حدیث رسول کو اور اپنے شیخ کو، اپنے استاد کے قول کو، دونوں کو مکس اپ کر دیا، تو وہ بھی حدیثیں گھڑی گئیں، اس طرح سے بھی جھوٹی حدیثیں خود بخود آ گئیں، اور سند کو خوشنما بنانے کے لیے تدلیس کی گئی، اس میں ملاوٹ کی گئی۔ اور عبداللہ بن سبا یہ پہلا آدمی تھا جس نے صحابہ کے خلاف محاذ قائم کیا، اور صحابہ کو ایک دوسرے کے خلاف، یعنی لوگوں کے اندر یہ شکو کو شبہات پیدا کیا کہ صحابہ کے الگ الگ قسم کے درجات ہیں، اور یہ اس کے خلاف ہے اور وہ اس کے خلاف ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر امام شابی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کان عبداللہ ابن سبا اول من اظہر ذلک، کہ صحابہ اکرام کے خلاف سب سے پہلے محاذ کھولنے والا عبداللہ بن سبا تھا، یہ یہودی تھا اصل میں اور نام کے لیے مسلمان ہوا تھا، سب سے پہلے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث منسوب کی جھوٹی وہ عبداللہ ابن سبا تھا۔ اول من کذب عبداللہ ابن سبا، یہ کئی لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اسباب تھے جن کی بنا پر حدیثیں گھڑی گئیں، اور جو بہت ہی کچھ مشہور حدیثیں ہیں ہمارے یہاں پر، جیسے بازار میں کھڑے ہو کر کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، یا پھر جس نے عاشورے کا روزہ رکھا اللہ اس کے لیے 60 سال کی عبادت لکھے گا، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ صوفیوں کے تعلق سے جو حدیثیں گھڑی گئیں یا صوفیوں نے جو گھڑی، گوشہ نشینی میں عافیت ہے، یا فقرا کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہوئے بیٹھنا افضل جہاد ہے، یا فقرا کی مجلس میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے نعوذ باللہ اور رقص کیا یہاں تک کہ اپنی قمیض پھاڑ لی، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ پھر یہ صوفیہ کے مختلف قسم کے جو نام ہیں، قسمیں ہیں، ابدال، قطب، غوث، نقیب، نجیب اور اوتاد، اس کے بارے میں جتنی احادیثیں سب جھوٹی حدیثیں ہیں۔ پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری احادیث یا تو ضعیف ہیں، انتہائی ضعیف ہیں، یا بالکل ہی جھوٹی ہیں، جو کہ ترغیب اور ترہیب کے لیے پھیلائی گئیں۔ اور جو قرآن کی صورتوں کے تعلق سے، ہر صورت کے تعلق سے جو فضیلت والی حدیث ہے وہ بھی جھوٹی ہے، جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر صورت کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ پھر قرآن کا دل یاسین ہے، جس نے یاسین پڑھی گویا اس نے 10 مرتبہ قرآن پڑھا، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ اور نوح بن مریم نے اعتراف کیا تھا، اور یہ اسی کی گھڑی ہوئی حدیث ہے، کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ کی فقہ اور ابن اسحاق کی مغازی میں دلچسپی لے رہے ہیں، تو میں قرآن کی صورتوں کی فضیلت میں حدیثیں گھڑنے لگا. یہ خود اس کا بیان ہے، جس میں اور بھی بہت سی جو طویل حدیث ہے جس میں ہر قرآن کی ہر صورت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ بھی سب جھوٹی حدیثیں ہیں، گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو حدیث کی کتاب خریدنی ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ علامہ ناصر الدین البانی کی تخریج کی ہوئی کتاب خریدیں، جس میں انہوں نے کتابوں میں سے جھوٹی حدیثیں نکال دی ہیں اور حدیثوں کی دوبارہ انہوں نے چھان بین کی ہے اور اس کو تحقیق کر کے دوبارہ شائع کیا ہے، اس کو تخریج کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں جو اچھی کتابیں ہیں، کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات چاہیے تو فتنہ وضع حدیث کتاب کا نام ہے، اور اس کی مصنف ہے مولانا محمد سعود عالم قاسمی. ایک ہے حدیث کا درایتی معیار، اور اس کے لکھنے والے ہیں مولانا محمد تقی امینی. ایک کتاب ہے ضعیف اور موضوع روایات، اور اس کی مصنف ہے مولانا محمد یحییٰ گوندلوی. امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کیا تھا کہ جھوٹی حدیثیں گھڑی جائیں گی، جو میری جانب منسوب کی جائیں گی، تو مجھ سے ہوشیار رہنا. آپ نے خبردار کیا کہ جو کو بھی گھڑے گا اس طرح سے حدیثیں، وہ دوزخی ہوگا، اور چاہے وہ نیک نیتی ہی سے کیوں نہ گھڑی گئی ہوں حدیثیں، تب بھی وہ گناہگار ہوگا. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم تحقیق کر کے کوئی بھی حدیث لیں، اور اس میں ہم صحیح اور حسن حدیث کو سمجھیں، کہ صحیح اور حسن حدیث ہی، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو کہیں درس لینا ہو، تقریر لینی ہو، تو آپ صرف صحیح اور حسن حدیث کو چوز کریں گی. لیکن کہیں جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو خود کی اپنی معلومات کے لیے اگر کوئی بات چاہیے، یا اپنی معلومات کے لیے آپ کچھ دیکھنا چاہ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو تو حدیثوں سے گزرنا پڑے گا. اس میں ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ضعیف حدیث بھی آئیں گی، ہو سکتا ہے تھوڑی سی کم جس کی اوتھینٹسٹی ہو آئیں گی، لیکن فیبریکیٹڈ حدیث تو بالکل ہی نہیں لینا ہے. ضعیف حدیثوں میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنے مطالعے کے لیے وہ حدیث رکھیں، لیکن لوگوں کو نہ بیان کریں، کیونکہ ضعیف حدیث سوائے شکوک و شبہات کے کچھ نہ دے گی، اس سے انسان کو شک ہی رہے گا. اور صحیح اور حسن حدیث انسان کو اطمینان دلاتی ہے. تو بہرحال یہ تمام احادیث کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط بات کو منسوب نہ کیا جائے، اور نہ ہی قلب کو گمراہ کیا جائے، یعنی عام لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ احادیث دراصل ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو کہ فساد کی وجہ سے، فتنہ پھیلانے کی وجہ سے انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء محدثین کو کہ جنہوں نے حدیث پر اتنی چھان بین کی، اتنی تحقیق کی، کہ انہوں نے کھرا اور کھوٹا الگ کر کے رکھ دیا الحمدللہ. اس سلسلے میں آپ نے تدوین حدیث جو لیکچر سنے ہوں گے، اس میں آپ نے ڈیٹیل پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی شخص میری صورت دیکھے تو وہ بھی صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ خواب میں شیطان اللہ کے رسول کی صورت میں نہیں آ سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہمارے سامنے موجود ہے شمائل ترمذی میں. پھر محدثین نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو شروع کے محدثین تھے، اور بعد میں پھر امام بخاری، امام مسلم، ان سب لوگوں نے، اور بھی بہت سارے علماء میں ملتے ہیں، یحییٰ بن معین ہے، اور بہت سارے اور بھی محققین ہمیں ملتے ہیں، جنہوں نے تحقیق کر کے کھرا کھوٹا الگ کر دیا، جرح اور تعدیل جیسے قوانین ایجاد کیے، علم الرجال، یہ سب ایسے فن تھے کہ جس کی بنا پر حدیث کی بہت باریکی سے چھان بین کی گئی. لہذا حدیث کا بھی علم ہمیں جاری رکھنا چاہیے. ہم نے حدیث کو دراصل بالکل بھی توجہ نہیں دی، اور حدیث کو بالکل پس پشت ڈال دیا. اور حدیث اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہمارے پاس جو ایسی عام طور پر حدیث کی کتابیں مل جاتی ہیں جس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا حدیث کو، کہ یہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے یا موضوع ہے، بتایا نہیں جاتا ہے، بس حدیث بیان کر دی جاتی ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. حدیث جب دیکھیں تو آگے پہنچانے کے لیے جب بھی آپ کو حدیث لینی ہو تو اس کی اوتھینٹسٹی آپ ضرور چیک کریں. یہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. خصوصاً داعیان دین جو درس اور تقریر لیتے ہیں، ان کے اوپر تو دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سنی سنائی حدیث کو یا ہر کتاب میں لکھی ہوئی حدیث کو آگے نہ بیان کر دیں، اس کی اوتھینٹسٹی جب تک چیک نہ کریں تب تک کہ آگے بیان نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح احادیث لینے والے اور آگے پہنچانے والے بنیں. ہم حدیث کے بارے میں تحقیق سے کام لیں، ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ پہنچائیں، اور ہر بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنا یہ درست نہیں ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اس میں صحابہ کرام کے قوال ہوتے ہیں جنہیں آثار کہا جاتا ہے، بعض اوقات تابعین کے اقوال ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو ایکچولی یہ کسی محدث کا جملہ تھا، کسی عالم کا قول تھا، اس کو حدیث کہہ کر بیان کر دیا گیا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پر. تو ہم کو صحابہ کرام کے، تابعین اور تبع تابعین کے، محدثین کے اقوال میں اور حدیث میں ڈفرینشیٹ کرتے آنا چاہیے. ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ یہ حدیث رسول ہے اور یہ فلاں صحابی کا قول ہے، یہ فلاں محدث کا قول ہے. تو جب مطالعہ گہرا ہوگا، علم ہوگا ہمارے پاس، تبھی تو ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں گے نا. اگر علم ہے ہی نہیں تو کیسے کر سکیں گے آپ بتائیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کریں، علم حاصل کرتے جائیں. علم سے انسان کے اندر آگہی، شعور پیدا ہوتا ہے، اس کے علم میں پختگی آتی ہے. اور علم تو دہراتے رہنے کا نام ہے کہ اسے حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، کہیں اس کے لیے کوئی اینڈ ہے ہی نہیں. مرتے دم تک ہمیں یہ حاصل کرنا ہے اور اسے پہنچانا بھی ہے آگے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے وہ راضی ہو. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام سے راضی اور خوش ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.